بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأمنوا مكر الله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. حق تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں, سورۃ الاعراف کی آیت ہے, آیت نمبر 99. ہاں تو کیا اللہ تعالیٰ کی اس تم ناگہانی پکڑ سے بے فکر ہو گئے, اللہ تعالیٰ کے مکر سے؟ افامنو مکر اللہ, اللہ کے مکر سے تم بے فکر ہو گئے ہو, یعنی اللہ تعالیٰ اگر ناگہانی تمہیں پکڑ لیں تم اس کو بھول گئے ہو. سو سمجھ رکھو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بجز ان کے جن کی شامت ہی آ گئی ہو اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا. یہ تو آیت ہے, اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کس پر آ جائے گی, کس پر, اس سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جو لوگ بے فکر ہو جائیں گے ان کے لیے وہ ان لوگوں میں ہیں جو خاسرون خسارہ, نقصان کے معنوں میں آپ سمجھتے ہیں, لیکن قرآن کے محاورے میں جہاں جہاں آیا ہے اس کا مطلب جہنمی ہے, تو وہ یعنی جہنم میں جائیں گے. اسی آیت سے یہ استنباط کیا گیا ہے کہ عذاب الہی سے بے خوف ہونا کفر ہے, کسی کو بتا سکتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ کیسا زلزلہ آیا, مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا, کسی نے بتایا مجھے, بہت شدید زلزلہ آیا, بہت لوگ مارے گئے. تو یہ کیا تھا, جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو کوئی پھر بچا نہیں سکتا. تو سوال یہ ہے کہ یہ تو ہوا, آپ نے خبریں میں دیکھ لیا پڑھ لیا, لیکن کیا اس کا کوئی اثر ہوا, ایک دن بھی خوف طاری ہوا؟ یہ ہے ہمارے مرض, کیونکہ اگر ہم بے خوف ہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے تو اس کا انجام تو اچھا نہیں ہے. اس آیات سے پہلے بھی کچھ آیات ہے, میں پورا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ وہ پورا معلوم ہو جائے. ایک بستی کا قصہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے. جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا آتا ہے غضب, وہ بدعمالیوں کی وجہ سے آتا ہے, گناہ کی وجہ سے آتا ہے. وہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے جن کو ہلاک کیا گیا اور تقوی اختیار کرتے, تقوی کہتے ہیں گناہ سے بچنے کو, گناہ نہ ہو. متقی کون ہے؟ جو گناہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے. تو اگر وہ لوگ, یہ بستیوں والے جن کو ہلاک کر دیا گیا, اگر یہ تقوی اختیار کر لیتے, ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے, ایمان کافی نہیں ہے, ایمان کے ساتھ, ایمان کا کافی اس لیے نہیں ہے کہ ایمان کے بعد ہوتا, مرنے کے بعد ایمان والے بہرحال جہنم سے نکالے جائیں گے, لیکن دنیا میں تو سزا آ جائے گی اور آخرت میں بھی کچھ سزا بھگتنی پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بستیاں جن کو ہلاک کیا گیا, اگر یہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کو کھول دیتے. یہ حق تعالیٰ کا وعدہ ہے, غلط ہو سکتا ہے؟ غلط نہیں. ہم چاہتے ہیں برکت, گھر میں برکت, بیوی بچوں میں برکت, تعلیم میں برکت, ہم ہر چیز میں برکت چاہتے ہیں, سوال یہ ہے کہ اس کے لیے جو طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے وہ تو یہ ہے کہ ایمان اور تقوی، تقوی اختیار کرو. ساری کوشش ہمیں اس پہ لگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی نصیب کرے. تقوی کہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے خوش نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھو ہر چیز میں کیا ہے. اور سب سے زیادہ حکم جو قرآن میں آیا ہے وہ تو اتباع سنت کا آیا ہے، اور بہت صاف سے قطعی جسے کہتے ہیں کہ فتبعوہ، دیکھو یہ نبی ہیں، امی ہیں، تم ان کی اتباع کرو. اتباع کہتے ہیں کہ قدم بہ قدم چلو، جیسے وہ ویسے ہم، جیسی ان کی شکل ویسی ہماری شکل، جیسے ان کی ہر ہر ہدایت پہ عمل کرو، یہ ہے اتباع. تو یہ تو ہمیں ہوش ہی نہیں رہتا. یہ تو ہم دیکھیں قرآن جو ہے اس میں کفار کے قصے ہیں، لیکن یہ کفار تو نہیں پڑھتے، لیکن کے لیے مسلمانوں کے لیے، تو مسلمان ان قصوں کو پڑھیں، ان آیات کو پڑھیں اور سبق لیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے بجائے اس سے کہ یہ تقوی اختیار کرتے، انہوں نے جھٹلایا ہے کام کو. ہم بھی جھٹلا رہے ہیں، ہم اس سے جھٹلا رہے ہیں عملاً. قرآن میں ایک حکم ہے اور ہم اس کے خلاف کرتے ہیں. قرآن میں حکم ہے جھوٹ مت بولو اور جھوٹ بولتے ہیں. قرآن میں حکم ہے غیبت مت کرو، ہم غیبت کرتے ہیں. قرآن میں حکم ہے نامحرم پہ نگاہ نہ پڑے، اپنی نگاہ نیچی رکھو، مرد ہوں یا عورتیں، اور ہم دیکھتے ہیں نامحرموں کو اور احتیاط نہیں کرتے. تو یہ کیا کر رہے ہیں ہم قرآن کے احکام کے خلاف کر رہے ہیں. انہوں نے بھی یہی کیا، تو کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے ان کو پکڑ لیا اور بستی ختم کر دی گئی، ہلاک کر دی گئی. اب ہمیں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، دیکھو أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر بھی ہمارا عذاب شب کے وقت آ پڑے؟ اب دوسری بستیوں کو بھی ہوش میں لا رہے ہیں کہ ہوش میں آؤ، دیکھو ہم نے ان کو ہلاک کیا تھا، اچانک عذاب آ گیا تھا، تو کیا تم اس سے بے فکر ہو گئے ہو؟ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، اور کیا ان موجودہ بستیوں کے رہنے والے، وہ تو گئی وہ بستیاں، کیا ان موجودہ بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ ان پر بھی ہمارا عذاب دن میں آ جائے؟ دن دوپہر دعا کا وقت، جس وقت وہ کاموں میں مشغول ہیں اپنے. یہ لبون فرمایا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ دنیاوی کاموں میں مشغول تھے، مشغول ہوں گے، اور اچانک کہیں ہمارا عذاب نہ آ جائے، اس سے ڈرو. کہیں تم لوگ اسی طرح سے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم سوئے ہوئے ہو اور ہمارا عذاب آ جائے. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، وہ سوئے ہوئے ہیں اور عذاب آ گیا، یا کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور عذاب آ گیا. أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، یہ جو تم اللہ کی تدبیروں سے بے فکر ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ پکڑتے بھی ہیں گناہ کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ پکڑتے بھی ہیں، تم اس سے بے فکر ہو گئے ہو، تو یہ تو جہنمی ہونے کی علامت ہے. اسی لیے عذاب الہی سے بے خوف ہونے والا کافر ہے. تو یہ جو ہے نا وقت ہے فتنوں کا، اور اللہ تعالیٰ کا قہر متوجہ ہو رہا ہے، یہ اسی طرح کا انداز ہے. ساری دنیا میں قہر کی شکلیں ہوتی ہیں. سب سے بڑا قہر جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ گناہ کرے، بلکہ بندہ کفر کرے. دنیا میں کفر ہی کفر ہے. اور پھر جو مسلمان ہیں وہ بجائے اسلام کے احکام پہ عمل کرنے کے علل اعلان مخالفت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے کرتے ہیں اور حس نہیں. تو یہ عجیب فتنے کا وقت آ گیا ہے. اور اسلام 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 کی جماعتیں، انجمنیں، اسلام کے نام کے نہیں کیا کیا بورڈ اور بینر اور ہر چیز بے انتہا پھیل گئی ہے. اسلام کا نام تو پھیلنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اسلام کی حقیقت کہیں موجود نہیں، کہیں موجود نہیں. عین قرآن و سنت کے مطابق دین پیش کیا گیا ہو کہاں ہے بتائیے مجھے آپ. دین ہے لیکن اس میں اپنی رائے ڈالی ہوئی ہے. مثلا عورتوں کو باہر نکلنا قرآن کی روح سے جائز نہیں، لیکن عورتوں کو باہر نکال رہے ہیں دین کے نام پہ، کہتے ہیں درس نظامی پڑھ رہی ہیں. پھر عورتوں کو درس نظامی سے کیا مطلب؟ ان کو تو باہر نکلنا ہی نہیں. کیا ہے؟ اپنی رائے ڈالی ہوئی ہے، اپنی رائے ڈالی ہوئی، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پرواہ نہیں. یہ فتنے ہیں. دو طرح کے فتنے پھیل گئے ہیں, ایک دینی فتنے کہلاتے ہیں اور ایک دنیاوی فتنے. دونوں طرح کے فتنے اس وقت عروج پہ ہیں, اور ہم سب کو اپنی جان بچانی. جان بچانے کا طریقہ تو مختصر عرض کر دیا گیا کہ ایمان لاؤ اور تقوی, یعنی عقائد کو صحیح کر لو اور متقی بن جاؤ. متقی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بالکل نہ کرے. میں ایک مثال بار بار دیتا ہوں کہ آپ بچے سے بھی پوچھ لیجئے تو بتا دے گا کہ یہ شخص متقی ہے یا نہیں. کہ ایک شخص ہے مثلا اشراق پڑھتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, حج کرتا ہے, عمرے کرتا ہے, قرآن شریف کی تلاوت خوب کرتا ہے, لیکن نامحرم عورت کو دیکھتا ہے, بتائیے وہ متقی ہے؟ دیکھیں سب کہیں گے نہیں, بچہ بھی کہے گا. بتائیے چلا کہ متقی وہ ہے جو بالکل گناہ نہ کرے. تو اگر بچنا ہے ہمیں, اپنے آپ کو بچانا ہے, اپنے اہل عیال کو بچانا ہے, تو اس کا مطلب ایک طریقہ ہے صرف کہ تقوی اختیار کرو. اور تقوی خود سے اختیار نہیں کر سکتے, سیکھنا پڑے گا. اور سیکھنا بھی کہاں پڑے گا؟ جان کے بارے میں پورا اطمینان کر لو پہلے کہ یہ عین قرآن و سنت کے مطابق. قرآن و سنت کے مطابق ہی نہیں ہے اگر, تو تم وہاں جا کے کیا سیکھو گے؟ خلاف ہی سیکھو گے. ہم اردو زبان میں حضرت حکیم الامت مولانا شفیع تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے عین قرآن و سنت کو پیش کیا. ان کی کتابیں دیکھ لیجئے, 1000 سے زیادہ تالیفات تقریباً, اور سب اہل حق نے سب کو دیکھا ہے, بڑے بڑے علماء نے دیکھا ہے, کہیں ایک انگلی نہیں رکھ سکتے کہیں غلطی. ابھی تک نہیں, 100 سال ہو گئے ایسے تھے. انہوں نے عین قرآن و سنت کو پیش کیا ہے. تو بلکہ اس زمانے میں جب حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے, یہ شعر مشہور تھا کہ راہ حق تجھ کو اگر مطلوب ہے, دوڑ کر تھانہ بھون کی راہ. اور میں آپ کو اپنے ساری زندگی کا تجربہ, میری تو عمر ختم ہو گئی, بتا دوں. سب کو دیکھ لیا, شیوخ کو بھی دیکھ لیا, علماء کو بھی دیکھ لیا, دوسرے ملکوں سے بھی دیکھ لیا, کہیں حق نہیں. حق جسے کہتے ہیں یعنی قرآن و سنت, قرآن و سنت کے مطابق ہونا, یہ اگر ہے تو بس حکیم الامت رحمۃ اللہ. ان کی کتابیں پڑھیے, ان کتابوں میں اتنا اثر ہے, اتنا اثر ہے کہ آپ اگر بیوی بچوں کو سنائیں گے روز 5-10 منٹ بھی, تو کایا پلٹ ہو جاتی. جو چاہے آزما کے دیکھ, چونکہ حق ہے. تو بھائی طریقہ تو بس ایک ہے کہ ایمان لاؤ, یعنی عقائد صحیح کرو. ابھی تو عقائد بھی صحیح نہیں. بہشتی زیور کتاب ہے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی, سب سے پہلے کیا دیا ہوا ہے؟ عقائد کی فہرست. عقائد تو عقائد کے بغیر ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں, یا ہم جانتے ہی نہیں, یا بچوں کو بتاتے ہی نہیں, تو غلط ہے نا. تو یہ جو آج کل جو عذاب متوجہ ہو رہا ہے, اور بعض لوگوں کی پیشن گوئیاں ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, سب سے بچنے کا طریقہ بس ایک ہے کہ تقوی اختیار کرے بندہ, اپنے عقائد کو صحیح کر کے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں, اور ترمذی نے رحمۃ اللہ علیہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, تاریک رات کی طرح پھیلنے والے فتنوں سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو. یہ فتنے اتنے پھیل جائیں گے کہ تمہارے قابو میں نہیں رہیں گی چیزیں. فتنے پھیل گئے ہیں نا, آپ بچنا چاہیں تصویر سے بچ سکتے ہیں, کتابوں میں, ٹیکسٹ بک میں, ہر جگہ جس جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے موجود. موسیقی سے بچ سکتے ہیں, دیکھیں کتنے فتنے آ گئے ہیں. نامحرم کو دیکھنے سے بچنا کر سکتے ہیں. ابھی بھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, ابھی بھی دین کا حکم وہی ہے اور اس پہ عمل ممکن ہے, لیکن جو دین کی فہم نہیں رکھتے ان کے لیے مشکل ہے. اور جس کا کوئی ایک رہنما نہ ہو, رہنمائی والا نہ ہو, رہنمائی کے ساتھ تو ہر چیز ممکن, ہر زمانے میں دین کے اوپر عمل ممکن ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تاریک رات کی طرح پھیلنے والے فتنوں سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو, ایک شخص صبح کو مومن اور شام کو کافر ہو جائے گا, یا شام کو مومن اور صبح کو کافر ہو جائے گا, اور دنیا کی معمولی چیز کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا. امام ترمذی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کے بارے میں بیان کیا ہے کہ آدمی اپنے بھائی کی, یعنی ایک آدمی دوسرے آدمی کی, دیکھیے وہ جو حجۃ الوداع تھا, آخری حج تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس روز یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا. اس روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع میں خطبہ دیا، اس خطبے میں اہم باتیں تین ہی تھیں. پہلی بات یہی تھی کہ تمہارے جان اور مال ایک دوسرے پہ حرام، اور دوسری بات تھی کہ سود کو سوختہ کر دیا گیا. کوئی شخص اپنا اصل لے گا، کسی کو دے گا تو اصل سے زیادہ نہیں لے گا. اور تیسری بات یہ تھی کہ عورتوں سے اچھا سلوک. اور بھی کچھ باتیں تھیں لیکن یہ تین بہت اہم باتیں تھیں، اور یہ اتنی اہم تھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو بغیر لاؤڈ اسپیکر کے، بغیر کسی ایسی چیز کے، دور دور تک ہر ایک تک پہنچا دیا. تو دیکھیے وہ ہوگا، یہ ہوگا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے اس حدیث شریف کے مطلب میں کہ اپنے بھائی کی جان، عزت اور مال کو حرام سمجھے گا صبح میں، اور شام کو وہ ان چیزوں کو حلال سمجھنے لگے گا، یعنی اتنی دیر میں وہ اس کے خلاف کرے گا کہ دوسروں کی جان اور مال اور عزت کو خراب کرے گا. اور یا پھر آدمی شام کو اپنے بھائی کی جان، عزت اور مال کو حرام سمجھے گا، اور صبح ہوتے ہی ان چیزوں کو حلال سمجھ بیٹھے گا. بس اس کا طریقہ، بس جو فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا ہے کہ طریقہ یہی ہے بس بچنے کا، اس وقت جب فتنوں کا وقت ہو جائے اور قہر الہی متوجہ ہو رہا ہو. قہر الہی کا دو طرح سے متوجہ ہوتا ہے، ایک تو دنیاوی آفتیں، اس پہ ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں، لیکن اس سے قبل جو قہر آ چکا ہوتا ہے وہ گناہ ہوتے ہیں. گناہ قہر ہے اللہ. اب ایک قوم کثرت سے گناہ کر رہی ہے، بے پردگی میں مبتلا ہے، ہر طرح سود خوری میں مبتلا ہے، اس وقت ہم سب ٹھاٹ سے کہ وہ جو ہیں بظاہر دنیاوی طریقے سے تو بڑے اچھے ہیں، چاہے بوسنیا ہو چاہے جتنی بھی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس وقت سوئے ہوئے ہیں سب. اور ابھی بھی دیکھ لیجئے بعض ممالک ہیں جیسے مصر وغیرہ ہے، کس قدر بے راہ روی ہے، کس قدر دین کے خلاف. آپ جا کے تو دیکھیں، ان میں اور مغربی قوموں میں کوئی فرق ہی نہیں. آپ دبئی جا کے دیکھیں، کیا کیوں بھائی آپ تو گئے ہوئے ہیں، کس قدر بے حیائی کو فروغ ہے ہو رہا ہے. یہ خود اللہ کا قہر ہے، اور یہ جو اب جو قہر آئے گا دنیاوی اللہ میاں کا عذاب آئے گا اس کی وجہ سے، وہ تو بات کی چیز ہے. اس وقت تو روتے ہو تم، اس وقت کہتے ہو ہاں 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 مسلمان مسلمان، ہم مسلمان ہیں ہم، تو اس وقت کیوں نہیں روکا جس وقت تم پہ قہر اصلی نازل ہو رہا تھا، جو گناہ میں مبتلا ہو رہے تھے، اس وقت کیوں تمہاری سارے علماء اور مشائخ کی سب کی آوازیں کیوں بند تھی، اس وقت کیوں نہیں متوجہ کیا ان کو کہ دیکھو تم پہ قہر آ جائے گا، تم ان گناہوں میں مبتلا ہو، کھلم کھلا گناہ کرتے ہوتے ہو، تم نے اسلام کو بالکل ہی پسے پوچھ ڈال دیا، نام کے مسلمان ہو، کیوں نہیں کہا گیا ان کو، کیوں نہیں بتایا گیا. تو اب جو اصل عذاب آتا ہے وہ تو بات کا قہر ہے. ترکی میں عذاب آ گیا بھائی، تو اس سے پہلے کیوں نہیں بتایا ان لوگوں کو کہ تم لوگ دین پہ عمل کرو، تقوی اختیار کرو، جو اسلام کے احکام ہیں ان پہ عمل کرو. اس کو ایک شخص نے بھی ان کو بتایا، ابھی بھی یہی حال ہے. اصل عذاب تو وہ ہے کہ بندہ حق کو چھوڑ دے، باطل پرست بن جائے، اعمال صالحہ کو چھوڑ دے، گناہوں میں لگا ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی شکل میں کہ انسان اپنے گھر میں ہی سکونت پذیر رہے، اور اگر اس کے پاس بکریاں ہوں تو وہ اپنی بکریوں کے ساتھ کسی دوسری جگہ منتقل ہو جائے، یا اگر وہ کھیتی باڑی والا ہو تو وہ اپنے کھیت کی طرف چلا جائے. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسا ہونے والا ہے کہ مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کی تلاش میں پھرتا رہے گا، اور وہ اپنے دین کی خاطر فتنوں سے دور بھاگے گا. دو طرح کے فتنے ہم پہ چلے آ رہے ہیں اور کسی کو خوش نہیں، صرف اسلام کا نام لیتے ہیں، اپنے متعلقین کو روکتے نہیں گناہوں سے. سب سوال ہوگا، ان سے بھی سوال ہوگا اور جو نہیں روکتے ان سے بھی سوال ہوگا. ان فتنوں کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے قہر سے تفصیل سے رک کر پھر اگلی بار عرض کریں گے، لیکن کچھ ایک حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمۃ اللہ علیہ کے بعض مضامین ہیں جو کہ اس میں سے کچھ پڑھ کے سنتا ہوں. فرماتے ہیں کیسے ہی حالت ہو جائے، کیسے ہی فتنے آ جائیں، کیسے ہی انقلابات آ جائیں، انقلابات تو ایسے ہیں کہ حیران. جس زمانے میں مجھے اللہ میں یہاں لائے مکہ مکرمہ، تو یہاں بزرگ تھے ڈاکٹر عبد الواحد صاحب رحم، حاجی محمد شریف صاحب کے خلفاء میں سے تھے، جو حکیم الامت کے خلفاء میں سے تھے. تو مجھے لے گئے مکہ مکرمہ. اس زمانے میں حرم شریف چھوٹا سا تھا اور ارد گرد دکانیں تھیں. بتایا کہ دیکھو یہ ہے، وہاں پہ اس زمانے میں دکانیں تھیں بعض جس کے اندر ویڈیو فلمیں اور گندے گندے رسالے جس پہ بڑی بڑی تصاویر عورتوں وغیرہ کی وہ بک رہی تھی. بتایا کہ یہیں پر اسی جگہ پر رات کو گزرتے تھے تو اندر سے قرآن پڑھنے کی اور رونے کی اور بکا کی آواز آتی، روتے تھے. کیسا انقلاب آیا دیکھا آپ نے اسی شہر میں کا مکرمہ میں. تو یہ تو آتا رہے گا، تو ہم بالکل قیامت کی طرف چلے جا رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ کوئی کیسی ہی حالت ہو جائے، کیسے ہی فتنے ہوں، کیسے ہی انقلاب آ جائیں، ہمارے آپ کے لیے بچنا چاہتے ہو قرآن شریف موجود ہے، اس میں سب چیزوں کا حل ہے. یہ آخری کتاب ہے، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اب قیامت جب بھی آئے، 100 برس کے بعد آئے یا 200 برس کے بعد آئے یا 1000 برس کے بعد آئے، قیامت تو آ کے رہے گی. اس کے ساتھ انقلابات آئیں گے، قہر آئے گا، عذاب آئے گا، سب کچھ ہوگا، فتنے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی حجت تمام ہوگی. اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہو چکا ہے، حجت وہاں ختم ہو چکی ہے. اب آپ نیا دین نہیں نکال سکتے. جو قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہی بس دین ہے، بس وہی دین ہے. اس کو جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین پیش کیا وہی دین ہے. تم اپنا دین نہیں نکال سکتے، تم تعویلیں کر کر کے جو چیزیں حرام کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تم حلال نہیں کر سکتے. چہرے کے پردے کو حلال کرنا ہے، چہرے کا پردہ حرام ہے. وہ میں تو حضمان کہتا ہوں کہ فقہ کی جتنی کتابیں اٹھائیں گے آپ، پردے کا مضمون جائیں گے، پردے کے بعد فقہ کی وہاں سے لے چلیے، صحابہ کے زمانے سے بھی تو اس وقت فقہ نہیں تھی، لیکن بعد میں جب بھی شروع ہوئی فقہ، فقہ کی جتنی کتابیں اٹھائیں گے. صحابہ کے زمانے تو ایسا پردہ تھا کہ کوئی عورت ایک منٹ کے لیے بھی گھر سے باہر اپنی شکل نہیں دکھا سکتی تھی. لیکن ہر فقہ کی کتاب میں لکھا ہوگا پردہ فرض ہے، پردہ فرض ہے. پردہ کیا ہے؟ فرض ہے، سنت یا نفل نہیں ہے، فرض ہے. تو یہ جس پردے کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ فرض ہے، فرض ہے، یہ کس چیز کا پردہ ہے؟ سینے کا، پیٹھ کا، ٹانگوں کا، رانوں کا، باہوں کا، کس چیز کا پردہ؟ کیا سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ کس چیز سمجھ میں آتا ہے پردے سے کیا مراد ہے؟ چہرے کا، چہرے کا پردہ فرض. اتنی عقل نہیں ہے، خواہ مخواہ کی تعویل ہے. قرآن میں صاف ہے کہ دیکھو مردوں کو حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، خبردار نامحرم پہ نہ پڑنے پائیں. ویسے سے عورتوں کو حکم ہے کہ عورتوں نے تو اپنی آزادی کر لی. کچھ مرد جو ہیں وہ بیچارے اپنا اہتمام کرتے بھی ہیں تقوی وغیرہ کا اور دیکھتے نہیں، نظر نیچے رکھتے ہیں. عورتیں تو دھڑا دھڑ مردوں کو دیکھ رہی ہیں، انہیں دیندار گھرانوں کی عورتیں. عورتوں کی تربیت سے چھٹی ہوئی ہے. تو یہ حجت تمام ہو چکی ہے، اب کسی کی مجال نہیں کہ اس دائرے کے اندر کوئی تغیر پیدا کرے. اسلام میں تغیر پیدا کرو گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں حجت تمام کر دی، مہر لگا دی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ آیت نازل ہو چکی، آج کے دن تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا اور تم پر انعام کو تمام کر دیا، مکمل کر دیا، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین کے لیے، تمہارے دین کے لیے پسند کر لیا. اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی کہ قیامت تک اسی دین کے لیے کو پسند کر لیا ہے، اب کوئی اور دین، کوئی اور طریقہ نہیں آ سکتا، یہی رائج رہے گا جو اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، جو صحابہ نے عمل کر کے دکھایا ہے. اب چاہے جتنی ہی انقلابات آئیں، جتنے ہی ہنگامے ہوں، جتنے ہی فتنے پیدا ہوں، خانگی امور لوگوں کے بدل جائیں، معاشرہ بدل جائے، تہذیب بدل جائے، تمدن بدل جائے، بے حیائی پھیل جائے، لیکن ہمارے لیے حکم وہی رہے گا. ہمارے لیے حکم نہیں بدل سکتا. اس لیے حق خان فرمانا تل کا حدود، دیکھو یہ حدود ہے، خبردار ان سے آگے نہیں بڑھنا. قیامت تک کے لیے حدود قائم ہو گئے ہیں، قیامت تک کے لیے یہی حدود ہیں، انہی میں حفاظت ہے، ان کے علاوہ کہیں اور حفاظت نہیں. اگر حفاظت چاہتے ہو قہر الہی سے، عذاب الہی سے، بس ایک طریقہ ہے، ان حدود میں رہو جو شریعت کے مطابق ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں، اس زمانے میں فرما رہے ہیں، یہ بھی پرانا مضمون ہے، کہتا ہوں اس کو خوب ذہن نشین کر لیجئے کہ قیامت تک کے لیے جو حدود شریعت کے مطابق ہیں یہی رہیں گے، یہ بدل نہیں سکتے، تم کو بدلنا پڑے گا اپنے آپ کو. اور فرماتے ہیں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے تو دنیا کے فتنے بہت ہوتے تھے، اب دین کے اندر فتنے پیدا ہو گئے، اور دین کا نام جہاں آتا ہے تو مسلمان تل ملا جاتا ہے، غیر دین کی بات تو کہنے لگ جاتا ہے کہ یہ دین ہے، حالانکہ وہ دین نہیں ہے. جو چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں وہ دین کیسے ہو سکتی؟ دین کی بات وہی ہے، لیکن وہ فرما رہے ہیں دین کی بات وہی ہے جو حدود اللہ، کلام اللہ اور کلام رسول کے اندر ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں ہے. مصلحت اندیشی، تاویل کوشی کا نتیجہ گمراہی ہے. جہاں مصلحت اختیار کرو گے کہ مصلحت وقت تو یہ ہے، یا کلام اللہ میں تاویل کرو گے، گمراہ ہو جاؤ گے. بھائی دیکھنا یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سے کیا سمجھا، بس وہ صحیح ہے. عبداللہ ابن عباس رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مفسر قرآن صحابی، وہ فرماتے ہیں کہ پردے کا حکم یہ ہے کہ چہرہ وغیرہ سب ڈھکا رہے، اور قرن فی بیوتکن کا مطلب ہے یہ تمام عورتوں کے لیے حکم ہے. تو جو صحابہ مطلب بتائیں وہ ہے نا، ہمارا مطلب نکالا ہو تو نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ نے تمام تاویلات کا خاتمہ کر دیا اور تمام مصلحتوں کو ختم کر دیا، حجت تمام کر دی. دین خالص یہی ہے، چاہے جتنی قیامتیں آئیں تمہارے لیے زندگی کا دستور عمل بس یہی ہے کہ شریعت پہ عمل کرو پورا پورا. اور اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور ایک مکمل ضابطہ مماد بھی ہے. مرنے وقت بھی کیا کرو گے یہ بھی اسلام سکھائے گا. زندگی بھر تمہیں کیا کرنا چاہیے، تمام امور زندگی میں، تمام معاملات زندگی میں، اور مرنے کے بعد تمہارے لیے کیا ضابطہ زندگی ہونا چاہیے، یہ سب مکمل ہے، ایک ایک چیز دی ہوئی ہے. کہ کسی آج اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ آج کل کے دور میں بھی ہر وقت ہر طرف فتنے ہیں، آسان اردو کی کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارا طریقہ آپ کو مل جائے، حج کیسے کیا، نماز کیسے پڑھتے تھے، روزہ کیسے رکھتے تھے. کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ چھپی ہوئی نہیں. ہم عمل پھر بھی نہیں کرتے، ہم تو ان کتابوں کو پڑھتے ہی نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کتابوں میں احکام ہیں ان کو پڑھتے ہیں؟ نہیں، اکثر لوگ نہیں پڑھتے. کن کتابوں میں احکام ہیں مجھے بتائیے ذرا. ایک میں بتاتا ہوں، اب آپ کے آپ بتائیے. بہشتی زیور میں احکام بتا دیا نا میں نے. اچھا آپ دوسری کتاب بتائیے. ہاں بتائیے، سوچیے، اتنی کتابیں آپ پڑھتے رہتے ہیں، کہاں ہے احکام؟ ہے کوئی؟ لے کے آؤ، ہم بھی دیکھیں. تو جب احکام ایک کتاب میں ہے جس کا نام بہشتی زیور ہے، جس بہشتی زیور کتاب کو کیوں نہیں پڑھتے، اور کیوں نہیں بچوں کو پڑھاتے ہو، کیوں نہیں اپنے گھر والوں کو پڑھاتے ہو؟ میں نے اپنے تمام احباب کو کہہ رکھا ہے، اور چونکہ مجھے میرے حضرت نے فرمایا ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب، اور ان کو ان کے شیوخ نے فرمایا کہ دیکھو پانچ دس منٹ مقرر کر لو، پندرہ منٹ مقرر کر لو، اور بہشتی زیور اور حیات المسلمین اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں سے ایک ایک صفحہ پڑھ لو، سنا دو، اور دیکھو کیا کایا پلٹ ہوتی. کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، چپ چاپ سے بس پڑھو. اور عورتوں کے اوپر کتاب کے پڑھنے کا بہت اثر ہوتا ہے. اور اگر کوئی ایسی عورت ہو یا کوئی ایسا مرد ہو، دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں. بعض عورتیں دیندار ہیں، ان کے مرد جو ہیں ان کتابوں سے بھاگتے ہیں، پڑھنا نہیں چاہتے. اور بعض مرد ایسے ہیں جو کتابیں پڑھتے ہیں، ان کی عورتیں ایسی ہیں جو ان کتابوں سے بھاگتی ہیں، پڑھنا نہیں چاہتی. ایسا بھی ہے، اور بعض جگہوں پہ دونوں پڑھنا چاہتے ہیں، وہ تو بہت ہی اچھا ہے، مشکل ہی نہیں ہے. جب ایسی صورت ہو کہ میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے اس معاملے میں کہ ایک دین کی طرف جا رہا ہے اور دوسرا دین کے خلاف جا رہا ہے، وہ ایسی کتابیں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر بھی تم کتاب تو اپنے وقت پہ بلند آواز سے پڑھ دو، کان میں کہیں بھی ہو آواز جائے تو بھی کافی ہوگا. لیکن ایک کام اور کرو پھر، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زیادہ کرو گھر میں، اور موت کا ذکر. یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ایمان والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. اور ایمان ہی نہیں ہے تو اس کا سوال ہی نہیں ہوتا. عبد الآباد کی جہنم کی طرف جا رہا ہے, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. لوط علیہ السلام کی بیوی کو کوئی نہیں روک سکا اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو کوئی نہیں روک سکا, ہم آپ کیا روکیں گے؟ جس کی قسمت میں ہی جہنم ہے عبد الآباد کی, اس کا تو کوئی کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن اگر ایمان ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایمان والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنے اور اس کو نظر انداز کر دے گا. کر سکتا ہے ایمان والا, یا موت کی یاد دلائی جائے اس کو کچھ اثر نہ ہو, تو بس یہ بہترین طریقہ ہے, یہ کرو. لیکن اگر یہ سب نہیں ہے, وہ کتاب پڑھنے کا معمول تو ہر صورت میں ہونا چاہیے. تو دین مکمل ہو چکا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہمیں تو تقوی اختیار کرنا ہے, کیونکہ آیت میں بتا دیا گیا جو پڑھی گئی کہ اگر کوئی ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی برکات نازل فرما دیں گے ان بستیوں. اب دیکھیں یہ جو فتنے ہیں ان میں آج کل جو عمل میں بہت ہی مشکل پیدا کر دیتے ہیں, ان میں ایک یہ ہے جو ماحول ہے ہمارا. ہم چاہتے ہیں تقوی اختیار کرنا, لیکن ماحول اس قدر الٹا ہو رہا ہے. یعنی حضرت نے فرمایا, حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ شہوانی ماحول. اب آج کل یہ اسمارٹ فون وغیرہ کی وجہ سے اور زیادہ ہو گیا, تو یہ جو ہے وہ گناہ پہ اکسانے والا شہوانی ماحول. ہر شخص کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے اور اسمارٹ فون پہ آپ جو چاہیں دیکھ سکتے ہیں, اور اس قدر فتنے اس طرح کے جو جنسی تعلقات سے متعلق ہیں اور شہوت سے متعلق ہیں اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ابھی کراچی میں قیام کے دوران کم سے کم 4-5 کیسز یعنی مسائل آئے, جہاں یہ ہوا کہ شادی شدہ عورت نے, جن کے بچے 15-16 سال کے بھی سے بھی زیادہ تھے, انہوں نے غیر مردوں سے تعلقات قائم کیے, چاہے وہ باتوں تک ہو, چاہے ٹیلی فون تک ہو, چاہے کیسا بھی ہو, لیکن کی یہ بلا بہت بڑھ گئی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خبیث قسم کے مرد بہت سے ہیں. اب کسی نہ کسی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ دکانداروں سے گفتگو کرتے ہیں یا کسی کمپنی کو فون کرتی ہیں عورتیں, اور مرد انہی میں خبیث قسم کے مرد ہوتے ہیں, وہ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ عورت رقیق القلب ہوتی ہے, وہ فوراً متاثر ہو جاتی ہے. وہ تعریفی کلمات یہ وہ کر کے اس کو متاثر کر دیتے ہیں, اور متاثر کرنے کے بعد پھر کسی ایسے ٹاپک پر گفتگو یہ وہ کر کے اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں, اور پھر بلیک میل تک نوبت پہنچتی ہے. اس طرح کے واقعات کثرت سے ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ پردہ اٹھ گیا ہے. جہاں چاہیں عورتیں جا رہی ہیں. اب ایک عورت کے بارے میں پتا چلا کہ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں گھر سے خوب میک اپ کر کے, خوشبو لگا کے باہر نکل کے ٹیکسی کر کے کہیں چلی جا رہی ہیں. اس طرح کا انداز ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ شہوانی ماحول ہے. جنسی لذات پر جتنا اس وقت ماحول ہو گیا ہے, ہر ایک کے دماغ میں بس ایک ہی شہوت سوار ہے, کیونکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا خوف دماغ سے نکل گیا ہے اور بالکل بے فکر ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جیسے آ ہی نہیں سکتا, حالانکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سر پر ہے, کسی وقت بھی آ جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اب یہ ہم لوگ آج کل جیسے ہیں, یہاں پہ دیندار لوگ بھی ہیں, سچے دیندار لوگ بھی ہیں, ان کی وجہ سے عذاب رکا ہوتا ہے. کہتے ہیں تین آدمی بھی سچے ہوں, استغفار کرتے ہوں تو عذاب نہیں آتا. لیکن جہاں پہ بالکل ہی بے راہ روی ہو گئی, جس کا جیسا حال ہو رہا ہے کہ جو شرفا ہیں ان کے ہاں, بلکہ دینداروں کے ہاں بھی, وہ جاڑی والوں اور ٹخنے سے اوپر پیجامے والوں کے ہاں بھی مخلوط نشستیں ہوتی, نہ محرم کی تمیز نہیں ہے. وہ کہ چچا زاد ہیں, ماموں زاد ہیں, بھائی بہن ہیں. بھائی بہن تو نہیں ہے, وہ شریعت نے پردہ مقرر کیا ہے, اور آپس میں باتیں کرتے ہیں, اور پھر بات کہاں سے کہاں بڑھتی ہے. تو یہ چیز بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور اس کفر کے شدت گناہ کا کسی کو احساس نہیں. جو لوگ پردہ کرنے والے ہیں ان کے ہاں بھی حقیقت میں پردہ نہیں, کہتے ہیں یہ کزن ہے, اور بے تکلفانہ ان سے گفتگو ہے, ان سے ای میل یا واٹس ایپ پہ تبادلہ ہے. کیا مطلب ہے کسی کو, کسی نامحرم عورت کو کوئی میسج بھیجنے کا؟ کہاں سے حق ہو گیا اس کو؟ بے خباثت کی بات ہے. کسی عورت کو حق نہیں کہ کسی نامحرم مرد کو کسی قسم کا بھی کوئی میسج بھیجے. اسی لیے میں نے اپنے احباب کو کہا ہوا ہے کہ دیکھو, عورتوں کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے. انتہائی فتنوں کا وقت ہے. آپ سے پوچھو گی, آپ کی بیویاں ہیں, بیٹیاں ہیں جو آپ کی تربیت میں ہیں, آپ کے قبضے میں ہیں, ان کے بارے میں نگرانی آپ کے ذمہ ہے. آپ ان کے موبائل کو دیکھیے, اگر وہ چھپائیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے؟ چھپائیں کیوں؟ بیوی کی کون سی چیز شوہر سے چھپی رہ سکتی؟ وہ کیوں چھپاتی ہیں؟ ہرگز نہیں کیجیے ایسا. یہ وقت ایسا نازک ہے. آخر دیکھیے اتنا بڑا پردے کا حکم کیوں آیا قرآن میں؟ سب عورتیں تو بے حیا نہیں ہوتی, لیکن ایک دو کو بچانے کے لیے سب کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے, یہی کیا جاتا ہے. تو آج کل جو ماحول ہے فتنوں کا, شہوت کا, اس میں جو ہے حیا اٹھ گئی ہے, بالکل اٹھ گئی ہے. اگر جو لوگ دیندار ہیں اور دیندار بننا چاہتے ہیں, ان کے ذمہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کریں. وہ موبائل پہ کیا کر رہے ہیں, کمپیوٹر پہ کیا کر رہے ہیں, روزانہ معلوم ہونا چاہیے. اگر ہسٹری ڈیلیٹ کرتا ہے بچہ یا بچی یا بیوی تو گڑبڑ ہے. کیوں ڈیلیٹ کر رہے ہیں؟ جو کچھ ہے سامنے آنے دو. تو یہ بھی ایک ذمہ داری اب ہو گئی ہے. جیسے عورتوں کے ذمہ ایک نئی ذمہ داری یہ ہو گئی کہ بچوں کو پڑھائیں, جو پہلے نہیں ہوتی تھی. میری والدہ کے زمانے میں نہیں تھی وہ بچوں کی پڑھائی سے ان کو کیا مطلب, کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا. اس طرح سے اب مردوں کے ذمہ ایک ذمہ داری لگی ہے کہ یہ خبیث قسم کے مردوں سے جو بہت چالاک ہوتے ہیں ان سے اپنی عورتوں کو بچائیں, کیونکہ یہ وبا پھیل رہی ہے. اور چچا زاد, مامو زاد, نندوئی, بہنوئی, دیور, جیٹھ, ان سب سے پردہ ہے. بلکہ ان سے زیادہ پردہ ہونا چاہیے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے, نہیں کرتے. اور نہیں کرنے کی وجہ سے پاکستان میں ہی ایسے علاقے ہیں اور ہر جگہ ہیں جہاں پہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں جو بیان نہیں کیے جا سکتے. میں بعض دوسرے علاقوں میں گیا تھا پاکستان کے, مطلب مجھے پتا, مجھے ایک عالم صاحب نے بتایا کہ بھائی یہاں تو پردہ دیور جیٹ سے پردہ نہیں ہوتا, اور اس کی وجہ سے بہت سارے خراب واقعات ہوتے رہتے. اب یہ سب ہو رہا ہے سامنے, نہ باپ کو حیا, نہ ماں کو حیا, نہ باپ کو غیرت, نہ بھائی کو غیرت, نہ شوہر کو, نہ چچا کو, نہ ماموں کو, کسی کو کوئی غیرت نہیں, حیا نہیں کہ بھائی نامحرم سے بچہ تمہارا کیوں ملتا ہے, کیوں عورت تمہاری بیٹی جو ہے تمہارے چہرے کو کھولتی کیوں ہے نامحرم کے ساتھ؟ حرام ہے بالکل. کس نے جائز کر دیا اس کو؟ کہاں سے جائز ہو؟ جو فقہ کی تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ پردہ فرض ہے, تو تم نے چہرے کے کھولنے کو کہاں سے جائز کر دیا ہے؟ کس اصول سے؟ اسی سے تو سارا چکر شروع ہوتا ہے. چہرہ نہ دیکھے تو کوئی اس طرف اٹریکشن نہیں ہوتا. نامحرم مرد نے جہاں چہرہ دیکھا وہاں جنسی خیالات آئیں گے, اور آ رہے ہیں. میں تو آپ کو کھل کے کتنا کھل کے بولوں, دیکھیے کس قدر بے حیائی کی یہ بات ہے. نہ حیا ہے, نہ غیرت دینی ہے, نہ حمیت خاندانی. حمیت خاندانی بھی بہت اہم ہوتی ہے. میں امریکہ میں گیا تھا تو تھوڑے دنوں کے لیے کچھ ملازمت کی تھی ایک تعلیم کے دوران, تو اس میں عورتیں بہت تھیں. تو میں نے اپنے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا, کیونکہ ان سے ہی تعلق تھا اس زمانے میں, کہ حضرت اس قدر عورتوں سے اختلاط ہے کہ نگاہ کو کتنا بچائیں. تو حضرت نے جو جواب دیا وہ عجیب تھا. انہوں نے جواب دیا کہ بھائی کام تو ضروری ہے, ضروری کام تو کرنا ہوگا, لیکن شرافت خاندانی کا تقاضا یہ ہے کہ نگاہ نیچی رکھ کے بات کریں. یعنی دین کا نام نہیں لیا, کہا شرافت خاندانی کا تقاضا یہ ہے, نگاہ نیچی رکھ کے. شرافت خاندانی کا تقاضا یہ ہے کہ عورتیں اپنے چہرے کو نامحرم کو نہ دیکھنے دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا, جب کسی سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عورت کون سی, جواب یہ دیا گیا, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاید جواب دیا کہ بہترین عورت وہ ہے جس کو نامحرم دیکھے نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے. یہ ہے معیار. دیکھیے کس قدر بے حیائی کی بات ہے کہ عورتیں اپنا چہرہ کھول دیں نامحرم مردوں کے سامنے. اور حدیث شریف سے ثابت ہے اور کسی کو اس پہ اختلاف نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو, جن کا درجہ مومنین کی ماؤں کا ہے, ان کو بھی ایک نابینا صحابی سے پردے کا حکم دیا کہ نابینا صحابی کے چہرے کو بھی نہ دیکھو. ہے کہ نہیں حدیث شریف میں؟ اسی طرح سے پردے کے احکام بہت زیادہ ہیں. یہ جو آج کل فتنہ پھیلا ہوا ہے, دینداروں تک جو گھس چکا ہے, ہمارا تعلق تو یہ تھی, ہم تو اپنے آپ کو اور اپنے دیندار دوستوں کو بچانا چاہتے ہیں. اس میں یہ پردے کے معاملے میں بڑی ڈھیل ہو رہی ہے. دیکھیں ایک سوال کیا گیا حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے کہ عورتوں کو نامحرم حافظ سے تراویح میں کلام پاک سننا کیسا ہے؟ نامحرم. جواب: اجنبی یا نامحرم مرد کی آواز جب وہ خوش آوازی کا قصد کرے عورت کے لیے ایسی ہی ہے جیسے اجنبی عورت کی آواز مرد کے لیے. کیا عورت اگر قرآن پڑھ کے سنائے تو سننا جائز ہوگا؟ تو مرد سن رہا ہے تو عورت کیسے جائز ہو جائے گا؟ اور مرد جو سناتے ہیں وہ تو بہت آواز بنا بنا کے سناتے ہیں. ایک لڑکی نے مجھے لکھا ہے کہ کسی نے اس کو کہہ دیا کہ تم فلاں فلاں جو شیخ ہیں ان کی سنو, اور اس نے لکھا ہے صاف, کیونکہ وہ اصلاح کرا رہی ہے, کہ جب میں ان کی آواز سنتی ہوں تو میری جنسی جذبات اٹھ جاتے ہیں. بھائی نامحرم کی آواز سنو گے تو ہوگا یہ سب, تو قرآن ذریعہ بن رہا ہے ان چیزوں کا, تم بنا رہے ہو. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کسی کی سننا بھی ہو تو شیخ الزہبی کی سنو, اور کیا ایک آیت سن لو اس کو بار بار دن بھر دہراتے رہو. فرمایا اسی طرح نامحرم مرد سے قرآن سننا عورت کو جائز نہیں. حکیم الامت نے فرمایا ہے نامحرم مرد سے قرآن سننا عورت کو جائز نہیں. اور یہ جو تم لوگ وہ چلاتے ہو ریکارڈنگ, انتہائی بے ادبی ہے قرآن کی. پڑھو قرآن, ہاں سیکھنے کے لیے چلا سکتے ہو, گھر میں بیٹھ کر ادب سے دو زانو بیٹھو قبلہ رو بیٹھو, بہت ادب سے قرآن ہے, مزاق تھوڑا ہی ہے. پیر پھیلائے ہوئے ہیں جیسے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں, لیپ ٹاپ پیٹ پہ رکھا ہوا ہے اور وہ قرآن سن رہے ہیں, بدتمیزی کی بات. اتنا بے ادب نہیں قرآن کا, تو پھر کیا قرآن سے تمہیں فائدہ پہنچے گا؟ قرآن کی تلاوت نہ کرو, صرف ضروری تلاوت کر لو نماز وغیرہ کے لیے, اتنا کافی ہے. کس نے کہا ہے تم کو فرض واجب ہے؟ لیکن قرآن کا ادب تو فرض واجب ہے. لکھا ہے حضرت نے فرمایا ہے کہ نامحرم مرد سے قرآن سننا عورت کو جائز نہیں. شریعت نے عورت پر تراویح میں قرآن سننے کو لازم ہی نہیں کیا, تو کیا ضرورت ہے کہ وہ نامحرم سے قرآن سنے؟ ہاں حرم شریف سے تراویح آ رہی ہے تو عورتوں کیا مطلب اس سے؟ تراویح تو پڑھنے کی چیز ہے نا کہ سننے کی چیز ہے. یہ ایک نیا تماشا ہے کہ تراویح نشر ہو رہی ہے اس کو سن رہے ہیں. دین کی ایک ایک چیز کو بگاڑ کے رکھ دیا. اے بات ہے چھپ کے کرنے کی بھی. اب ہم نے تو بچپن سے لکھن سے تراویح پڑھی اپنے محلے کی مسجدوں میں. بھائی مسجدوں تک ہوتا تھا, مسجدوں سے باہر آواز ہی نہیں جاتی تھی. تراویح ایک عبادت تھی, خوشو و خضوع سے کی جاتی تھی. اچھا سنیے ایک اور سوال, کیا عورت کے پیروں کے زیور کی آواز کا بھی نامحرم مرد سے پردہ ہے؟ اندازہ کیجیے عورت کے پیروں کے زیور کی آواز کا. جواب: جی ہاں, عورتوں کے پیروں کے زیور کی آواز کا بھی نامحرم سے پردہ ہے. ارشاد خداوندی ہے ولا یضربن بے, کیا ہے بھائی, ولا یضربن بے ارجلہن, اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ رکھے کہ ان کا چھپا ہوا زیور کی آواز سے لوگوں کو معلوم ہو جائے. یعنی اگر عورتوں کے پاؤں میں زیور ہو تو وہ زمین پر اتنی زور سے اپنے پاؤں نہ ماریں کہ زیور کی آواز کوئی نامحرم مرد سن لے. اس سے ثابت ہوا کہ جب زیور کی آواز جائز نہیں تو آپ کی اتنی نقرئی آواز اور وہ بھی ادا کے ساتھ, یہ جب ٹیلی فون پہ بات کریں گی نامحرم مردوں سے انتہائی ادا کے ساتھ کریں گی, انتہائی سخت آواز کر لینی چاہیے. نامحرم مردوں کو اور نہیں سنانی چاہیے اپنی آواز. یہاں کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے, یاد رکھیے, مت سمجھیے بازاروں میں فرشتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آپ ان سے بھاؤ تاؤ کر رہی جا کر. اگر ضرورتاً کسی نامحرم مرد سے عورت کو بات کرنی پڑے تو کس طرح سے بات کرنے کا حکم ہے؟ سوال ہے یہ. جواب: اگر عورتوں کو مردوں سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو پردے کے پیچھے سے بات کریں. کس کا حکم ہے؟ قرآن کا حکم ہے, مت نہیں مانو گے. اور بات کرنے میں قصدن سخت لب و لہجہ اختیار کریں. کس کا حکم ہے؟ قرآن کا حکم ہے. جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں, تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو, اگر تم تقوی اختیار کرو تو بولنے میں نزاکت مت کرو کہ ایسے شخص تو خیال ہونے لگتا ہے جس کے قلب میں خرابی ہے, اور قاعدے کے موافق بات کرو, اکثر لوگوں کے دلوں میں خرابی ہے. اکثر کیا؟ 99.99%. ممکن ہی نہیں کسی عورت کی آواز کوئی سنے اور جنسی جذبات نہ پیدا ہوں. اور چونکہ یہ احکام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے خاص طور سے کہے گئے, جب ان کے لیے یہ حکم ہے تو اور عورتوں کے لیے کتنا زیادہ حکم ہوگا, یہ سوچیے. اور قرآن کا محاورہ اور قانون ہی یہی ہے کہ خطاب کیا جاتا ہے کسی ایک کو لیکن پوری امت کو حکم ہوتا ہے. کئی احکام ہیں قرآن میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں لیکن پوری امت کے لیے ہیں. تو یہ بیوقوفی کی بات ہے یہ کہنا. جو لوگ قرآن کے مفسر ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ, وہ کہتے ہیں کہ تمام عورتوں کے لیے حکم ہے. اور آپ کہاں سے آگے اتنے بڑے مفسر 1500 سال کے بعد؟ سبحان اللہ. اور پھر فرماتے ہیں اس میں یہ ماحول ہے آج کل کا, ہم لڑکے اور لڑکیوں کو اور نوجوانوں کو کس منہ سے کہیں کہ پردہ کرو؟ خود ہمارا کیا حال ہے؟ ہم خود ہی گڑبڑ کر رہے ہیں. اچھے اچھے لوگ بچوں والے اور وہ موبائل فون پہ بیکار بیکار چیزیں دیکھتے ہیں, فحش چیزیں دیکھتے ہیں. اگر ہم ان جوان نامحرم لڑکے اور لڑکیوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ آپس میں بیٹھیں اور باتیں کریں جن کو شریعت نے نامحرم بنایا ہے, تو کیا تم اس طرح بے حیائی اور بے غیرتی کا بازار نہیں گرم کر رہے ہو؟ کیا جنسی جذبات بدل سکتے ہیں؟ کیا ہم فرشتے بن چکے ہیں؟ لیکن کس کو پرواہ ہے. خیر, یہ تو مختصرا کر دیا, آج بہت زیادہ ہو گیا, پھر آئندہ عرض کریں گے. اصل چیز تو یہ ہے کہ یہ جو فتنے اور اللہ تعالیٰ عذاب الہی کے آثار ہیں, ان سے ہم بچنے کی کوشش کریں. بے فکر ہو جانا بالکل صحیح نہیں ہے, جیسا کہ قرآن کی آیت میں ان کو پھر سے پڑھتا ہوں میں, تاکہ پھر سے یاد آ جائے آپ کو کہ حق تعالیٰ نے فرما دیا ہے تم بے فکر نہ ہو. افأمنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. یہ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نڈر ہو جاتے ہیں یہ جہنمی ہیں. خاسرون جہنمی کے بارے میں شروع میں ہے کہ اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے. جن بستیوں کو ہلاک کیا گیا اگر وہی بدل جاتے اور ایمان لا کر تقوی اختیار کرتے, لیکن انہوں نے جھٹلایا. وہی ہم کر رہے ہیں کہ احکام کے خلاف کرتے ہیں, یہ احکام کا جھٹلانا ہے. اور پھر ڈرایا ہے, دیکھو جب پھر بھی ان بستیوں کی جو موجودہ بستیاں ہیں ان کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ جائے اور وہ پڑے سوتے ہوں اور آپ کے سامنے آیا. اور کیا ان موجودہ بستیوں کے رہنے والے, موجودہ جو تو گئی تو گئی, ان کو موجودہ بستیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو ہم لوگ ہیں, کہ کیا اس بات سے تم لوگ بے فکر ہو گئے ہو؟ کیا یہ بات سے یہ بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دوپہر کے وقت آ پڑے جس وقت وہ اپنے لایانی قصوں میں اور اپنے کاموں میں مشغول ہیں؟ پھر یہ آیت ہے, افأمنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. کیا اللہ تعالیٰ کی اس ناگہانی پکڑے جانے سے تم بے فکر ہو گئے ہو؟ سو سمجھ لو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بجز ان کے جن کی شامت ہی آ گئی ہے, جو جہنمی ہو چکے ہیں اور کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے عذاب, اب ترکی میں آ گیا زلزلہ, ایک میں تو ڈر گیا تھوڑا سا, ایک دن بھی سوتے وقت ڈر لگا آپ کو کہ کہیں ہم سوئے ہوئے ہوں اور زلزلہ آ جائے تو کیا ہوگا؟ نہیں ڈرے, ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی پکڑ کسی بھی وقت آ سکتی ہے. گناہ تو اس کثرت سے ہے کہ اس کی انتہا نہیں. بس طریقہ یہی ہے مختصراً, ایک اللہ والے کو پکڑو جو تمہاری رہنمائی کرے. اکیلے دین پہ چلنا بہت مشکل ہے, بلکہ گمراہی میں چلا جائے گا. ایک اللہ والے کو پکڑو جو سچا شیخ کامل جسے کہتے ہیں, سچا دین کے اوپر ہو, اور اسے پوچھتے جاؤ, وہ جو کتابیں تمہیں بتائے پڑھتے جاؤ. اگر نہیں ملتا ایسا تو یہ کتابیں لے لو, بہشتی زیور, حیات المسلمین اور مواعظ, اور ان کو پڑھتے رہو روزانہ بلا ناغا. ناغا نہ ہو, ان سے دلچسپی لو تو کام بن جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, عذاب سے بچائیں, اپنی پکڑ سے بچائیں. آمین.